اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بیعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرتین. سورہ اعراف آیت نمبر 63.
او عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم ولعلكم ترحمون.
اور کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کی معرفت جو تمہاری ہی جنس کا ہے کوئی نصیحت کی بات آ گئی، تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے اور تاکہ تم ڈر جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے.
اچھا، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی سنت بتا رہا ہے. کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا، سب سے بڑی بات یہ ہے. دوسری، مجھے اپنا بنانے کے لیے، طریقے سکھانے کے لیے، اس میں سمجھانے کے لیے، مجھے نقطے سمجھانے کے لیے اس نے انسانوں میں سے لوگ چنے. سب سے پہلے پیغمبر ہیں، 144,000 یا اس سے بھی زیادہ پیغمبر آتے رہے، اور وہ اللہ کے جو پیغام تھا وہ مجھے پہنچاتے رہے، وہ اللہ کے نمائندے. اچھا، پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر، نبوت بند ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ کیا کہ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے انسانوں میں قیامت تک اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ چنتا رہے گا. انہیں جو چنے گا، جس کو بھی چنا، وہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کا حق ہے. جس کو بھی چنا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی معرفت دے گا. معرفت مطلب اللہ کی پہچان اس کو ہوگی کہ اللہ کو کیسے لیتے ہیں، تو وہ ہمیں طریقے سکھائے گا، معرفت دے گا. وہ ہمارے لیے ایک اللہ سے وہ دوزخ سے بچنے کے بتائے گا کہ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی تو وہ ہمیں دوزخ میں ڈال دے گا. ہمیں ڈرائے گا، اللہ کی ناراضگی سے ڈرائے گا. پھر اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کا عشق اس کے ذریعے سے ہوگا. تو یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. تو اللہ، ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے کسی پہ. جیسے یہ لوگ تعجب کرتے تھے، کیا کہتے تھے کہ تم، ہم ان اوپر والی آیت میں کیا تھا کہ ہم تمہیں پیغمبر نہیں مانتے اور تم وہ ہو، تم جھوٹے ہو. نوح علیہ السلام کو یہ کہا گیا، تم غلط ہو، یہ ان کو کہا گیا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں او جب تم ان جاکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون. کیا تمہیں یہ بات عجیب لگتی ہے کہ میں اپنی طرف سے ایک بندے کو معرفت دے کر تمہاری ہی میں سے، یعنی تم انسان ہی میں سے. تو ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہمیں اگر اللہ فرشتہ تو ہمیں نہیں آ سکتا، نہ ہمارے ساتھ جن آ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہی جن سے اللہ تعالیٰ بندوں کو چنتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہاری ہی جن سے ایک بندے کو چنا اور اس کو میں نے اپنی معرفت دی، اور وہ تمہیں میری طرف آنے کا راستہ سمجھائے گا اور بتائے گا اور طریقے بتائے گا، اور تمہیں ہر وقت نصیحت کرتا رہے گا. تمہیں ڈرائے گا کس سے؟ میری ناراضگی سے، قبر کے عذاب سے، جہنم کی گرمی سے. یہ تمہیں بجائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ رحم کرے. یعنی اللہ مجھے وہ راستہ، طریقہ کار بتائے گا جس سے میں اللہ کے دل میں میری محبت ہوگی اور میرے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اور میں اللہ کی اس رحمانیت سے فائدہ اٹھاتی چلی جاؤں گی. تو یہ قیامت تک اللہ کی سنت جاری رہے گی. پہلے پیغمبروں کی شکل میں رہی، اب اللہ والوں کی شکل میں. اسے ولی اللہ کہیے، اسے آپ استاد کہیے، اسے آپ شیخ کہیے، اسے پیر کہیے، لیکن وہ جو اللہ اور رسول کے کو جانتا ہو، اور اللہ اور رسول کا ظاہر اور باطن اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی اس کی گزر رہی ہو. تو اب اس کو یہ قیامت تک آئیں گے. تو ہمیں اس میں شبہ، اگر کوئی ہمیں اللہ اور رسول کا پیغام دے رہا ہے تو ہمیں اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. ہمیں تو بس وہ پیغام سننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. جب میں دیکھوں گی کہ مجھے ایک ایسا شخص مل گیا جو مجھے اللہ کا پیغام بتا رہا ہے, اللہ کی مرضی بتا رہا ہے, اللہ تک پہنچانے کا راستہ بتا رہا ہے, طریقہ بتا رہا ہے, وہ جب میں لوں گی اور اس کے مطابق میں عمل کروں گی تو میرا خود بخود اندر میری اللہ کی محبت بھی آ جائے گی, اللہ کا خوف بھی آ جائے گا, اور میرے اندر وہ نور آ جائے گا جس کے ذریعے سے میں اس شخص کو جس کو میں کی اطاعت کر رہا ہوں, جس کا میں کہنا مان رہا ہوں, اس کے متعلق میں مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ یہ جب پتہ چلے گا, صحیح معنوں میں جب ہمیں پتہ چلتا ہے, جب ہمارے دل میں دنیا کا کوئی مفاد نہ ہو, ہم اللہ کے لیے مخلص ہوں, صرف اللہ کی بندگی ہماری نظر میں ہو, اللہ کی رضا ہماری نظر میں ہو, تو بہت جلدی ہمیں پہچان ہو جاتی ہے, اللہ تعالی ہمیں پہچان کرا دیتا ہے کہ جو بندہ تمہیں ملا ہے یہ صحیح ہے, بس اب ہمیں اس پہ کرنا ہے. تو اس میں ایسی نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی یہ نشانی نہیں ہے اس بندے کی کہ وہ آپ کو کوئی کرشمے دکھائے, کوئی کشف کرے, کوئی ایسے ظاہری چیزیں کرے, کوئی تعویذ گنڈے دے, کوئی لوگوں کو جمع کرے, یہ نہیں ہوگا اس میں, یہ نہیں ہوگا. جو ولی اللہ ہوتا ہے, جو اللہ کا صحیح مانے دوست ہوتا ہے, اسے دنیا والوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے, اسے دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے, وہ صرف اللہ کے حکم کی پابندی کر رہا ہوتا ہے, وہ اللہ کا حکم اللہ کے بندوں کو اس تک ملانے کے لیے وہ طریقے ان کو بتاتا ہے, اور وہ اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے, وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. یہ میں نے اتنی بڑی تمہید اس لیے باندھی کہ ہمیں جب ایسے لوگ ہمیں مل جائیں اور ہم ان سے اٹیچ ہو جائیں, تو پھر ہمیں یہ دنیا کے جو چشمے ہیں مجھے اتار دینے چاہیے. اب میں اس میں اور ایک اور آپ لوگوں کو بتاؤں صحیح بات. مثلاً خاندان میں کوئی ایسا مجھے مل گیا, یا میرا باپ ہے, یا میرا بھائی ہے, یا میرا ماموں ہے, یا میرا چچا ہے, کوئی ایسا خاندان میں ایک ایسا شخص نکل آیا, تو میں پھر اس کو اگر میں جب اللہ میری چاہت اللہ اور رسول کی ہے اور میں مخلص ہوں اور میں اس سے اٹیچ ہو گئی اور میں نے اس کا کہنا ماننا شروع کر دیا, میں نے اس کی مرید بن گئی, میں نے اس کا کہنا ماننا شروع کر دیا, تو اب مجھے یہ میرے لیے بہتر نہیں ہے, میرے لیے اچھا نہیں ہے کہ اس چچا ماموں بھائی دادا دادی جو بھی ہے اس کو میں دنیا کے چشموں سے دیکھوں. اگر میں دنیا کے چشمے سے پھر دیکھوں گی یقین آنے کے بعد, بیعت کرنے کے بعد, میں اگر اس کو دنیا کے چشمے سے دیکھوں گی تو نقصان کس کا ہوگا؟ میرا. اب پہلے میں نے اس کو قرآن و سنت کی کسوٹی پہ پرکھ لیا تھا, اس وقت تو مجھے صحیح لگا, اور اب جب دنیا آنے لگی تو میں اسے دنیا کے چشمے سے دیکھنے لگی, تو اب تو نقصان میرا ہوگا. میں ظاہر ہے کیونکہ میرے دل میں سامنے میں دنیا آنے لگی, اب وہ دنیا کی وہ چاہے وہ پیسوں کی صورت میں آ رہی ہے, چاہے کسی اور صورت میں آ رہی ہے, ظاہر ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. تو پھر جب وہ اس نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر دی تو اللہ تو اسے تنہا نہیں چھوڑتا, اصل میں تو وہی رازق ہے, وہی مالک ہے, وہی خالق ہے. تو وہ بندہ پہچان گیا, اس نے اس کو لے لیا, اب اللہ کی رحمتیں اس پہ شروع ہو گئیں, تو اب میں اسے شک کی نظر سے دیکھوں. اب میں اسے یہاں جو میرے سامنے مثال اس وقت آئی ہے بی بی مریم کی آئی ہے, کیسے آتے تھے وہ اللہ کی نیک بندی تھی, ولیہ تھی, تو کیسے ان کے پاس کمرے میں ان کی بے موسم کے چیزیں پڑی ہوتی تھیں, کیسا کھانا پڑا ہوتا تھا, اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. حالانکہ ان کے جو گارڈین تھے, جو ان کو پالنے والے تھے, وہ پیغمبر تھے. وہ نے تعجب ہوا کہ گارڈین تو میں ہوں, پالنے والا تو میں ہوں, یہ اس کے پاس سامان کیسے آ رہا ہے, یہ چیزیں کیسے آ رہی ہیں. انہوں نے اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ بھیجا. تو اس وہ تو ظاہر ہوتے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی خاص بندی ہے, اور یہ جگہ جو اس کی جو جگہ ہے یہ خاص جگہ ہے. اس وقت انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے اللہ سے دعا مانگی, اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کر لی. اور اولاد کی عمر کیا تھی؟ 100 سال. بیوی کی عمر کیا تھی؟ 80 سال. اور بانجھ تھی, اللہ نے دے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اب اس میں کئی نکتے نکلتے ہیں. ایک تو بی بی مریم کی شخصیت سامنے آ گئی, دوسری ان کی جو جگہ تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے, جہاں وہ بیٹھی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قبولیت کا درجہ دے دیا. تو یہ کوئی ایسی عجوبہ باتیں نہیں ہیں. تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہمیں دنیا کے چشموں سے اپنی نظر کو ہٹا نہیں دیکھنا چاہیے. اگر رشتہ داروں میں ہے تو ہم اس کو دنیا کے چشموں سے نہیں دیکھیں گے. اگر دیکھیں گے تو اس کا کیا جائے گا, نقصان میرا ہوگا. تو ہمیں اس سے بچنا ہے. اب نوح علیہ السلام کو 900 سال وہ تبلیغ کرتے رہے, کس نے مانا؟ ان کی بیوی نے نہیں مانا, ان کے بیٹے نے نہیں مانا. وہ دنیا کے نظر سے دیکھتے رہے, دنیا میں غائب رہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, وہ تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں, وہ تمہارے رشتہ دار, اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا, قرآن میں صاف ہے, وہ تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں. تو اب جب تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں تو یہ اب یہاں ایک اور نقطہ نکلتا ہے, رشتہ دار تو تھے, اللہ نے کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا کے خونی رشتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کی اہمیت دنیا تک ہے. دنیا میں ہم ان کے ساتھ باخلاق رہیں گے, اچھی طریقے سے رہیں گے, اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق رہیں گے, بس اس سے زیادہ اب تعلق نہیں ہے. اصل تعلق ہوتا ہے اللہ والوں کے ساتھ, جو مرشد ہے اس کے جو مرید ہیں اگر وہ مخلص ہیں تو وہ آپس میں سگے بہن بھائیوں سے زیادہ ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ اس میں دنیا کی غرض نہیں ہوتی, ایک ہی غرض ہوتی ہے, اللہ اور رسول کی رضا. یہ اصل میں ہمیں یہ چیز سیکھنی ہے اور جاننی ہے. جب میں نے آپ لوگوں کو کھل کے بتا دیا تو آپ لوگوں کو پہچاننا چاہیے کہ کیا ہے, ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں, ہمیں دیکھنا ہے. تو جیسے آپ یہ نوح علیہ السلام کو, ہم تمہیں نہیں مانتے پیغمبر, تم جھوٹ بول رہے ہو. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا نمائندہ ہوں, جو بات جو میں کہہ رہا ہوں اللہ ہی وہ کہہ رہا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اگر ہم اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے. اب یہ تمام پیغمبروں کے واقعات آئیں گے, یہ کہانیاں نہیں ہیں, یہ ہمارے لیے عبرت ہے. ہمیں جاننا ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے. اگر اللہ نے اپنی سنت کرتا ہوا آ رہا ہے, اپنا طریقہ کرتا ہوا آ رہا ہے, اگر ان لوگوں نے اللہ کا کہنا نہیں مانا, ان کے پیغمبر کا کہنا نہیں مانا, اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا, نہ بیٹے کو دیکھا نہ بیوی کو دیکھا, سب کو غرق کر دیا, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یہ طریقہ قیامت تک جاری رہے گا, یہ اس وقت تک کے لیے نہیں ہے, یہ طریقہ قیامت تک جاری رہے گا. اب بھی, اب ہمارے لیے بھی یہ تو ان پیغمبروں کے اسے ہمیں کہانی کے طور پہ نہیں لینا, عبرت کے طور پہ لینا ہے. ان کی قوم نے ہمیں عبرت کیا لینی ہے کہ ان کے پاس ایک اللہ کا پیغام اللہ والا آیا اور انہوں نے پورا 900 سال تک تبلیغ کرتے رہے, نہیں مانے. نقصان کس کا ہوا؟ نوح علیہ السلام کا ہوا؟ نہیں, ان کا نقصان ہوا. تو یہ ہمیں یہ قیامت تک آتے رہیں گے اگر ہم نہیں مانیں گے. اب ہم, میں اپنے پہ لے آتی ہوں, اگر ہم لوگ اللہ اور رسول کا کہنا نہیں مانیں گے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت میں نہیں ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہی سلوک کرے گا. ہو سکتا ہے شکل بدلی ہو, اللہ کی سنت نہیں بدلے گی, اللہ کا طریقہ نہیں بدلے گا, یہ یاد رکھیں. ہم کہتے ہیں نا, ہم اس میں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ عذاب نہیں آئیں گے. اب اس وقت پاکستان پہ کائے کا عذاب ہے, معلوم نہیں آپ لوگوں کو کائے کا عذاب ہے؟ یہ بھی تو ایک عذاب کی شکل ہے. کرونا بھی تو عذاب کی شکل تھا, یہ بارشیں بھی تو عذاب کی شکل ہیں, یہ طوفان بھی تو عذاب کی شکل ہیں. ہر چیز جس میں اللہ, جو بھی نافرمانی کرے گا کسی نہ کسی شکل میں اس کو سزا ملے گی, وہ اس کا عذاب ہے, وہ تو شروع ہو گیا عذاب. اب یہ بھی نہیں کہ قبر میں ملے گی, نہیں, دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے, آپس میں لڑا دیتا ہے. اب آپس میں لڑیں, سب جس چیز کے لیے بھی لڑیں, ظاہر ہے دنیا کے لیے لڑ, کوئی اللہ کے لیے تو نہیں لڑا, سب دنیا کے لیے لڑیں. تو جو دنیا جو ہے نا, یہ ہمارے لیے فتنہ ہے. اولاد جو ہے ہمارے لیے فتنہ ہے, اللہ نے کہا. بیوی بچے ہمارے لیے فتنہ ہے, زمینیں سونا یہ سب فتنہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے, اب مجھے فتنہ اگر یہ اللہ نے کہا ہے تو اب مجھے اس فتنے کو لینا کیسے ہے؟ اولاد کو کیسے لینا ہے, ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے, شوہر کو کیسے لینا ہے, بچوں کو کیسے لینا ہے, ये بڑے بڑے گھروں کو کیسے لینا ہے, دولت کو کیسے لینا ہے, اپنی صلاحیتوں کو کیسے لینا ہے. تو مجھے یہ طریقہ سیکھنا چاہیے. تو اب یہ سب اگر یہ طریقہ میں نے سیکھ لیا اور اس کے ذریعے سے میں نے رب کی رضا لے لی تو یہ رحمتیں ہیں, یہ اللہ کا فضل ہے, یہ یاد رکھیں. پھر اللہ فرماتا ہے
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
سو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا, بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے.
اب اس آیت کو سمجھے, اللہ کہہ رہا ہے فکذبو کو انہوں نے جھٹلایا, کس کو؟ اپنے پیغمبر کو, اللہ کی آیتوں کو. تو اللہ کہہ رہا ہے فانجیناہ والذین معہ فی الفلک, میں نے ان لوگوں کو جنہوں نے نوح علیہ السلام کو مان لیا, ان کی اطاعت کی, فرما برداری کی اور ان کے کہنے پر چلے اور اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا, تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کو بچا لیا. اور فی الفل کے باخر نہ لذینہ قزب و بیا دینا, اور باقی لوگوں کو غرق کر دیا. کیوں؟ کہ وہ میری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے. انہو کانو قومن آمین, اور بے شک یہ لوگ اندھے ہو رہے تھے. اب یہ آپ لوگوں اس کو کہ تکذیب کرتے تھے, تکذیب کا کیا مطلب ہے؟ اس کہ وہ مانتے نہیں تھے, پیغمبر کو مانتے نہیں تھے, جو وہ کہتے تھے اس کو سچ نہیں مانتے تھے, اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو تکذیب کر رہے ہیں. میں اگر قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہی تو میں قرآن و سنت کی تکذیب کر رہی ہوں, میں جھٹلا رہی ہوں عملاً. اب مجھے بتا دیں, اگر ہم سچائی سے اپنا جائزہ لیں تو ہم سب مشرک ہیں. ہم سب اگر سچائی سے ہم جائزہ لیں قرآن کی روشنی میں تو ہم سب منافق ہیں. تو اب ہمیں اس منافقت سے بچنا ہے, اس شرک سے بچنا ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید رکھنا, یہ شرک ہے. تو اب جب میں اس شرک کو سمجھ جاؤں گی تو پھر میں صرف اللہ پہ نظر رکھوں گی اور اللہ کی ہو کے رہوں گی, اللہ کو مانوں گی, اللہ کے علاوہ اور کسی کی نہیں سنوں گی. اس کے سامنے مجھے کتنا ہی بڑی سزا نہ ملے لیکن میں اللہ کے سوا اور کسی کی نہیں مانوں گی. سب ہر چیز میں اللہ اور رسول کو فوقیت دوں گی, چاہے وہ میرا اپنا نفس ہے, چاہے وہ میرے اپنے ماں باپ ہے, چاہے وہ میرے شوہر ہے, چاہے میرا اپنا بال بچے ہیں, چاہے میری اپنی بزنس ہے, چاہے سب چیزوں کو ہم اللہ اور رسول کے راستے میں جو آئے گا سب کو ہٹا دیں گے اپنے سامنے سے. صرف مجھے اللہ اور رسول چاہیے, اللہ مجھ سے یہی تقاضا کرتا ہے, اللہ مجھ سے یہی چاہتا ہے. کیوں؟ کہ اس نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے, یہ یاد رکھیں. پھر اللہ کہتا ہے وہ اندھے ہو رہے تھے. تو اگر وہ یہ ظاہر کی آنکھیں تو نہیں تھیں, ظاہر کی تو سب کچھ دیکھ رہے تھے, دنیا میں مگن تھے. اندھے اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا؟ وہ دل کے اندھے تھے, انہیں اس پیغمبر کو کا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. جیسے ابو جہل اندھا تھا, جیسے ابو لہب اندھا تھا, اندھے تھے, نظر ہی نہیں آتا تھا. اب یہ کون سی آنکھیں ہیں؟ یہ وہ دل کی آنکھیں. اب یہ دل کی آنکھیں کیسے کھلیں گی؟ اب یہ بھی دیکھیں, یہ روشنی کیسے ملے گی؟ وہ اللہ کا حکم مانیں گے, اپنے مرشد کے کہنے پہ چلیں گے, ان کی اطاعت کریں گے, ان کے آگے سلنڈر کریں گے تو دل کی آنکھیں ملیں گی. وظیفوں سے دل کی آنکھیں نہیں ملتی, حج عمروں سے نہیں ملتی, ان چیزوں سے نہیں ملتی. جب آپ صحیح معنوں میں سمجھ جاؤ گے کہ اللہ کی رضا کیسے مجھے حاصل کرنی ہے, ہر طریقے جب انسان اللہ کی رضا میں لگ جاتا ہے, سچائی سے, نیک نیتی سے مقصد زندگی بنا لیتا ہے, تو پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا. پھر وہ تو ایک جنون ہوتا ہے, ایک عشق ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے. وہ اس میں اللہ تعالیٰ جتنی بھی سختیاں ہیں اسے سختیاں نہیں لگتی. یہ لوگ آپ لوگ یہ تجربہ کر کے دیکھیں. ظاہر جب اللہ کے لیے آپ زندگی کو وقف کریں گے مشکلات تو آئیں گی, کون کہہ رہا ہے کہ آپ کے راستے میں پھول بچھائے جائیں گے؟ نہیں, مشکلات آئیں گی, اور مشکلات ان دنیا والوں کے ذریعے سے آئیں گی, اور پیچھے کون ہوگا؟ اللہ. دنیا والے سامنے ہوں گے, پیچھے کون ہوگا؟ اللہ. جو بھی تکلیف مجھے آ رہی ہے, کوئی مجھ پہ جادو کر رہا ہے, کوئی مجھ پہ ظلم کر رہا ہے, کوئی مجھ پہ کوڑا پھینک رہا ہے, کوئی مجھے بہتان لگا رہا ہے, کوئی الزام لگا رہا ہے, پیچھے کون ہے؟ اللہ. اب ان کو سمجھنا مجھے ہے کہ یہ کیا ہے. اب میں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ پیچھے اللہ ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ اتنا ظالم ہے؟ نہیں. تو جب آپ اس راستے میں آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے سے مجھ پہ کر رہا ہے, یہ سب میرے لیے رحمت ہے. رحمت کب بنے گا؟ جب میں اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤں گی, اور ان تکلیفوں, ان مشکلوں, ان بہتانوں کو, ان الزاموں کو میں اچھے طریقے سے صبر کے ساتھ, درگزر کے ساتھ, معافی کے ساتھ میں لوں گی تو درجات نہیں بڑھ جاؤں گا. روح کی ترقی نہیں ہے, روح کی ترقی وظیفوں سے تو نہیں ہوتی, تعویذ گنڈوں سے تو نہیں ہوتی, نہ حج عمروں سے ہوتی ہے. وہ تو جب اللہ کے رنگ میں رنگیں گے, اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے, تو پھر آپ کو طریقے سمجھ میں آئیں گے. نہیں, اگر نہیں کریں گے, زبردستی تو ہے ہی نہیں, ایسے ہی اندھے بنے رہیں گے. اس وقت ہم سب اندھے ہیں, اس وقت ہم سب اندھے ہیں. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے,
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.
سو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے, تو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا, اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا, بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے.
وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا, انہوں نے فرمایا, اے میری قوم, تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں, سو کیا تم نہیں ڈرتے؟
ولا عادن اخافهم هودا, پھر اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہود عاد علیہ السلام کی طرف, ہود علیہ السلام ان کے بھائی, ان کو بھیجا. انہوں نے کیا کہا؟ انہیں کا ان کا ایک ہی پیغام, آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تب ایک ہی پیغام ہے. کیا؟ خالا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر, اے بندو, اللہ کی سوا کسی کی بندگی ہے, صرف اللہ کی بندگی کرو, اللہ کے سوا کوئی دوسرے کسی اور کی بندگی مت کرو. بندگی کا لفظی معنی ہے اطاعت, انتہائی ذلیل اپنے کو سمجھنا, اور اللہ کو سب سے زیادہ اطاعت گزر, اللہ کے آگے سلنڈر, دوسرے لفظوں میں سلنڈر, یعنی میں نہیں ہے تو ہے. اللہ کے ہر کام کو, ہر کام میں آپ کی للہیت ہونی چاہیے, ہر کام میں اللہ ہونا چاہیے, ہر جگہ, ہر لمحہ, ہر وقت جو کچھ بھی کر رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, رشتہ دار کے پاس جا رہے ہیں, شادیاں کر رہے ہیں, بچے پیدا کر رہے ہیں, میاں بیوی کے ساتھ, سب میں اللہ, ہر چیز میں اللہ کو سامنے رکھنا ہے, اور اللہ کی نیت, اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, تو ہوگی صحیح معنوں میں بندگی. تاکہ قیامت میں اللہ کے اس غضب سے ہم بچیں. اگر ہم نے اللہ کو نہیں لیا تو دنیا میں بھی ہمیں عذاب, قبر میں بھی عذاب, اور قیامت کے دن دوزخ کے گڑھے میں. کیوں؟ کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا, اس لیے دوزخ کے گڑھے میں جائیں گے. تو اللہ کہتا ہے صرف میری بندگی کرو. بندگی کا مطلب کہنا ماننا, اللہ اور رسول کے آگے کسی کا کہنا نہیں مانیں گے, نہ اپنے نفس کا, نہ اپنے ماں باپ کا, نہ اپنے شوہر کا, نہ اپنے بہن بھائیوں کا, نہ اپنے عزت کا خیال رکھنا ہے، نہ اپنی دولت کا خیال رکھنا ہے، نہ اپنے علم کا خیال رکھنا، کسی کا نہیں، اللہ اور رسول کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اپنے کو زیرو سے ضرب دینا ہے. اب یہ طریقہ آپ لوگوں کو سیکھنا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیلات ہیں. تو جو شوق رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤں تو پھر وہ پوچھے، ظاہر ہے بغیر پوچھے تو بات بنے گی نہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم درس سنیں اور درس کے بعد پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ سارا دن پھر ہم اپنی مرضی سے گزاریں، تو فائدہ کیا ہوا؟ ہمیں تو اس جو ہمیں ایک گھنٹہ ہے اس سے ہمیں پوری زندگی کا فائدہ اٹھانا ہے، ایک ایک نقطے کو فائدہ اٹھانا ہے، سوچنا ہے، غور فکر کرنا ہے. ایک گھنٹہ آپ نے سن لیا، سارا دن سوچیں کہ میں کیا کر رہی ہوں، میرے مقصد کیا ہے، میری نیت کیا ہے، کیوں کر رہی ہوں، کس مقصد کے لیے کر رہی ہوں، وجہ کیا ہے، میں اتنی بھاگ دوڑ دنیا میں لگی ہوئی ہوں، اتنی محنت کر رہی ہوں، شوہر کی خدمت کر رہی ہوں، ماں باپ کی کر رہی ہوں، بچوں کی، کیوں؟ اب کیوں میں سارا جواب ہے، اپنے آپ سے پوچھنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين.
ان کی قوم میں جو بڑے لوگ کافر تھے انہوں نے کہا ہم تم کو کم عقلی میں دیکھتے ہیں اور ہم بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سے سمجھتے ہیں.
قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين.
انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں.
ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين.
تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور میں تمہارا امانت دار خیرخواہ ہوں.
اچھا، اب نوح علیہ السلام قال ملأ الذين كفروا من قومه إنا نراك في سفاهة وإننا نظنك من الكاذبين. قوم نے ان کے جو مالدار لوگ تھے، اکثر مالدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ سرکش ہوتے ہیں، تو جو مالدار لوگ تھے، جو گروپ تھا جو ان کی پیغمبری سے انکار کرتے تھے، تو انہوں نے کہا ان کو کہ ہمیں تو تم بے وقوف لگتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ کتنے بڑے بڑے جماعت ہیں. ہمارے گھروں میں ہمیں ذرا سے بھی کوئی وہ ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ دیتا ہے تو ہمیں رونے آ جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اب یہاں پیغمبر ہیں اور ان کی قوم ان کو کیا کہہ رہی ہے کہ تم بے وقوف ہو، ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں اور ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. تو یہ پیغمبروں نے یہ تکلیفیں یہ اٹھائی ہیں اور یہ سنا ہے، تو انہوں نے تو اپنا مشن نہیں چھوڑا، انہوں نے تو حوصلہ اپنا ختم نہیں کیا، ان کو تو رونا نہیں آیا، ان کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی. ان کا کام تو پہنچانا ہے، اللہ کا پیغام ہے، امانت ہے اللہ کی، وہ تو پہنچائیں گے ہر حالت میں. اب اس کی صورت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھائے، ان کے پیروں لہو لہان طائف میں ہو گئے، کتنے پیغمبر کو سولی پہ چڑھا دیا، قتل کر دیا. تو یہ تو اس راستے میں آئے گا. یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ آیتیں میرے لیے ہیں، مجھے اس سے عبرت حاصل کرنی ہے، مجھے اس سے سیکھنا ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ بھی یہی عمل ہو، لوگ میرے ساتھ بھی یہی عمل کریں، تو کیا میں اب اللہ کا راستہ چھوڑ دوں گی، اللہ اور رسول کو چھوڑ دوں گی؟ کیا میں حوصلہ ختم کر دوں گی؟ میں رو رو کے اپنی جان وہ کر دوں گی، حلقان کر دوں گی، اپنے کو ڈپریشن میں ڈال دوں گی کہ یہ کیا ہے، میں تو اللہ کا راستہ لیے ہوا ہے، میں تو ذکر کر رہی ہوں، میں تو یہ کر رہی ہوں، یہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں. بھائی جب ہم نے اللہ کا ذکر اللہ کو لے لیا تو اب شیطان تو میرا دشمن ہو گیا، اب تو وہ مجھے کسی نہ کسی کی شکل میں میرے پاس آئے گا، یا باپ کی شکل میں آئے گا، یا بھائی کی شکل میں، یا شوہر کی شکل میں، دنیا والوں کی شکل میں میرے پاس آئے گا، مجھے پریشان کرے گا، میرے آگے رکاوٹیں ڈالے گا. تو اب مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یاد ہے کہ پیغمبر کو کہہ رہے ہیں تم بے وقوف ہو. تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ قال یا قوم لیسا بی صفاحتوں ولکن رسول من رب العالمین، کہ میں بے وقوف نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ اس جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور میں اس کا بھیجا ہوا ہوں، نمائندہ ہوں. میں جو میں تمہیں جو بات کر رہا ہوں یہ مجھے اس نے حکم دیا، یہ امانت ہے اللہ کی، اللہ جو کہہ رہا ہے میں وہ تم تک پہنچا رہا ہوں، اس میں میری مرضی اب میری رائے شامل نہیں ہے. اس کو سوچو، اس کو سمجھو کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی جو عمل بھی کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، اللہ کی مرضی سے کیا، اللہ کی جیسے سے کیا، اس میں اپنی مرضی کہیں بھی نہیں ہے، نہ پیغمبر اور نہ ولی اللہ اپنی مرضی نہیں کرتے، وہ اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ اللہ سے رزق لیتے رہتے ہیں، روحانی رزق وہ اللہ سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے رہتے ہیں، وہاں ان سے کنیکشن ان کا ہوتا ہے. اب ہمیں نظر نہیں آ رہا کیونکہ ہمارے دل و دماغ پہ تو دنیا کی محبت کے پردے چڑھے ہوئے ہیں، غیبت اور جھوٹ، منافق، حسد، لالچ، یہ اس کے پردے پڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا نظر آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے، ہمیں تو نہیں معلوم. لیکن اب ہم نے جب قدم رکھ لیا ہے تو اب ہمیں یقین کی دولت حاصل کرنی ہے کہ جو ہے وہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، مرشد جس کو میں نے قرآن اور سنت کی کسوٹی پہ پرکھ لیا ہے جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، بس اب کہنا ماننا ہے. پھر وہ کہتے ہیں وہ بلغو کم رسالات ربی و انا لکم ناشن امین، میں تو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں امانت دار ہوں. امانت دار یعنی اللہ نے مجھے جو امانت دی ہے پیغمبری کی، اور جو مجھے پیغام دیا ہے تم تک پہنچانے، ڈرانے کا اور خوشخبری سنانے کا، یہ امانت میں تم تک پہنچا رہا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اب پیغمبر یہ کہہ رہا ہے، یہ اسی طرح ولی اللہ کا بھی ہوتا ہے کہ بس وہ خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ پیغام اللہ کا پہنچاتے ہیں، وہ ہماری بھلائی جاتے ہیں. اب ہم جب ولیوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم اللہ اور رسول کی کو حاصل کرنے تھوڑی چاہتے ہیں، ہم تو دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں، دنیا کے فائدے چاہتے ہیں. تو اب دنیا کے فائدے جب ہمیں ملتے نہیں ہیں تو ہم بزدل ہو جاتے ہیں، اور جب ہمیں دنیا کے فائدے مل رہے ہوتے تو او ہو بڑا ولی ہے، بڑا کامل ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، بڑی برکتیں ہیں، بڑی وہ ہے. حالانکہ اصل جو برکتیں ہیں، اصل جو سکون ہے، اصل جو اللہ کی وہ ہے اللہ کی رضا، نفس مطمئنہ، سکون، وہ نعمت ہے، وہ فضل ہے، وہ رحم ہے، وہ برکتیں ہیں. اور ہم دنیا کے لحاظ سے، دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کافروں سے اچھی دی ہوئی ہے، کافروں کو ہم سے اچھی دی ہوئی ہے، تو کیا اللہ ان سے راضی ہے؟ تو دنیا کو کبھی بھی اسے ٹیلی نہیں کرنا کہ وہ یہ دنیا دار آدمی ہے اور اس پیر کے پاس جاتا ہے، اس کے پاس اتنی برکتیں ہیں، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے. اب پہلے تو دیکھنا ہے کہ جو وہ پیر کے پاس جا رہا ہے تو اس کے اخلاق کیا ہیں، وہ سیکھ کیا رہا ہے اس پیر سے. اگر وہ اس پیر سے نہیں سیکھ رہا تو اس میں اس پیر کا تو کوئی قصور نہیں. اگر وہ پیر بذات خود صحیح ہے، قرآن و سنت کے مطابق وہ تعلیمات دے رہا ہے، اس کے اپنا عمل بھی قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور اگر میں نہیں لے رہی، میں اپنی مرضی سے رہی ہوں، چلا میں اپنی مرضی رہی ہوں، بیعت میں نے کر لی ہے، مرضی اپنی میں چلا رہی ہوں ہر جگہ، تو اس میں پیر کا کیا قصور ہے؟ وہ اس کا کام تو ڈرانا اور خوشخبری دینا ہے، نصیحت کرنا ہے، اس کا یہ کام ہے، اس سے زیادہ اس کا کام تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم قرآن کو کس طریقے سے، ہمیں اللہ کی مرضی کو جاننا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا، اور اس کی رضا اسی دنیا میں حاصل کرنی ہے. قبر میں رضا نہیں حاصل کر سکتے، آخرت میں اس کی رضا نہیں ملے گی، اسی دنیا میں. یہیں سے ہم جنت لے کے جائیں گے، یہیں سے ہم دوزخ لے کے جائیں گے. یہ یاد رکھیں، ہمارے اعمال، ہمارا اخلاق، ہمارے سوچ، نیتیں، ہمارا جو کر رہے ہیں، وہ سب دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ اللہ کی رضا کے مطابق ہے، کیا یہ مجھے وہاں جنت تک پہنچا دیں گے، آخرت میں میرا حساب کتاب کہیں صحیح رہے گا. اگر نہیں تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے، پھر ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.